अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रात के 11, भारत में 11:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन का 1 बजा है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा के एक शो के साथ मैं हूँ आपका मेजबान नदीम याकूब। हस्बे मामूल खबरों से आगाज करते हैं, पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान
दाइश के खतरे से आगाह है और तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तस्नीम असलम का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
जनूबी एशिया,
भारत अमरीकी सदर बराक ओबामा के दौरे को दोनों मुल्कों के मजमू ताल्लुकात में इस्तेकाम के तौर पर देखता है। मैं हूं नई दिल्ली से सुहेल अंजुम, तफसीली रिपोर्ट कुछ देर बाद।
और आलमी खबरों में, अमरीकी क्यादत में दौलत इस्लामिया के खिलाफ इतिहाद का अजलास लंदन में हुआ। अमरीका और क्यूबा सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए हवाना में मुजाकरात कर रहे हैं। और मशरकी यूक्रेन में बस पर तोप का गोला लगने से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। और सामिन अब खबरें तफसील के साथ। जुमेरात के रोज पाकिस्तान की आला अदालत ने फौजी अदालतों की तश्कील के खिलाफ अपील की समाअत की मंजूरी दे दी है। इस बारे में तफसीलात सुनिए इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने हाल ही में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर की गई 21वीं आईनी तरमीम के तहत फौजी अदालतों के क्याम के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त को इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। चीफ जस्टिस नासिर उल मुल्क की क्यादत में 3 रुकनी बेंच 28 फरवरी को दरख्वास्त की समाअत करेगा। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से यह दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह मौकफ इख्तियार किया गया है कि फौजी अदालतों का क्याम आईन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। इब्तदाई समाअत में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा कि क्या यह दरख्वास्त काबिले समाअत है या नहीं। पिशावर में फौज के जेर इंतजाम चलने वाले स्कूल पर तालिबान शिदत पसंदों के एक मौलिक हमले के बाद मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात निपटाने के लिए फौजी अदालतों के क्याम का फैसला किया गया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 21वीं आईनी तरमीम के जरिए मुल्क में फौजी अदालतों के क्याम की मंजूरी के साथ साथ आर्मी एक्ट में भी तरमीम की मंजूरी दी थी। हुकूमत का मौकफ है कि फौजी अदालतें 2 साल के अरसे के लिए बनाई जा रही हैं और इनमें सिर्फ दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमात चलाए जाएंगे। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक मुल्क भर में पहले मरहले में 9 फौजी अदालतें कायम की जा रही हैं, जिनमें से 3 सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, 2 सिंध और 1 बलोचिस्तान में कायम होगी। हुकूमत का कहना है कि एक बाकायदा अमल के बाद ही इन फौजी अदालतों में मुकदमात भेजे जाएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ कह चुके हैं कि मुल्क को इस वक्त गैर मामूली हालात का सामना है, जिससे निमटने के लिए गैर मामूली इकदाम की जरूरत है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा है कि जमात-उद-दावा के बैंक अकाउंट मुंजमद और उनकी बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगा दी गई है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि ये जमात और कई दूसरी तंजीमें अकवाम मुत्तहिदा की पाबंदियां आयद करने वाली कमेटी की फहरिस्त में शामिल हैं। एक बार फिर तफसीलात दे रहे हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक इस बारे में।
पाकिस्तान ने कहा है कि जमात-उद-दावा समेत दीगर तमाम ऐसी तंजीमें जिन पर अक्वामे मुत्तहिदा की खसूसी कमेटी की जानिब से पाबंदियां आयद की गई हैं, उनके बैंक खाते पाकिस्तान में भी मुंजमित करके इन तंजीमों के अफराद पर सफरी पाबंदियां आयद की गई हैं। अफगान तालिबान के ग्रुप हकानी नेटवर्क पर भी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन इस बारे में बाजाबता तौर पर कोई बयान या आलामिया जारी नहीं किया गया है। जमात-उद-दावा और हकानी नेटवर्क दोनों ही को अक्वामे मुत्तहिदा की कमेटी बराए ताज़ीरात और अमरीका की तरफ से कलादम करार दिया जा चुका है। गुज़श्ता साल अमरीका के महकमे खारजा ने गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त का जायजा लेने के बाद इसमें तरमीम करते हुए लश्करे तैयबा से मुंसलिक 4 तंजीमों को इस फहरिस्त में शामिल किया था। इन तंजीमों में जमात-उद-दावा शामिल थी, जो हुकाम के बकौल लश्करे तैयबा ही का मुख्तलिफ नाम है। भारत का भी इल्जाम है कि जमात-उद-दावा लश्करे तैयबा ही का हिस्सा है, जो अब नाम बदल कर काम कर रही है। तहम जमात-उद-दावा के सरबरा हाफिज सईद का यह मौकफ रहा है कि उनकी जमात का लश्कर तैयबा से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान तस्नीम असलम ने जमात-उद-दावा और हकानी नेटवर्क पर पाबंदी आयद किए जाने की इतलात से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि जमात-उद-दावा और कई दीगर तंजीमें अकवामे मुत्तहिदा की कमेटी की उस फहरिस्त में शामिल हैं जिन पर ताज़ीरात आयद हैं।
बिकॉज पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस automatically incurs obligation to take action against entities and individuals that are listed by the یونائیٹڈ نیشنز سینکشنز کمیٹی.
تسنیم اسلم کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کا رکن ملک ہونے کی حیثیت سے خود بخود پاکستان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی تمام تنظیموں اور شخصیات کے خلاف کارروائی کرے جن پر اقوام متحدہ کی کمیٹی تعزیرات عائد کر چکی ہے.
وی ٹیک آر obligations very seriously. We try to meet these obligations scrupulously.
دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنی ذمہ داریوں کو بڑی سنجیدگی سے لیتا ہے اور ان پر سختی سے عمل درآمد کی کوشش کرتا ہے. تسنیم اسلم نے کہا کہ پاکستان میں ایسی تمام تنظیموں کے بینک کھاتے یعنی اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں اور ان کی سرکردہ شخصیات کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. پاکستان کی طرف سے حقانی نیٹ ورک پر پابندی کی خبریں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے حالیہ دورہ پاکستان کے بعد سامنے آئیں. واضح رہے کہ حال ہی میں امریکہ کی طرف سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کو عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. گزشتہ ماہ پشاور میں ایک اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد پاکستان نے شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی لائحہ عمل بنایا جس کے تحت بلا تفریق تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا. انسداد دہشت گردی کے اسی لائحہ عمل کے تحت پاکستان کی طرف سے جماعت و دعویٰ اور حقانی نیٹ ورک پر پابندیوں کا فیصلہ کیا گیا. پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ کسی بھی تنظیم کو نام بدل کر کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. وزارت داخلہ کے مطابق پاکستان میں 72 تنظیموں کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے اور حکام کے مطابق ان دنوں ایک جامع جائزہ رپورٹ تیار کی جا رہی ہے کہ ان میں سے کتنی تنظیمیں متحرک ہیں اور نام بدل کر کام کر رہی ہیں. لیکن وزارت داخلہ کی طرف سے کالعدم قرار دی جانے والی تنظیموں کے ناموں کی مکمل فہرست جاری نہیں کی گئی. ادھر بدھ کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران وفاقی حکومت سے کہا کہ وہ کالعدم قرار دی گئی تنظیموں کی فہرست جاری کرے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
وزیر اعظم نواز شریف نے ایندھن کے جاری بحران کے پیش نظر اپنا سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ کر دیا ہے، جہاں وہ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے جانے والے تھے. اس بارے میں تفصیلات ناصر محمود دے رہے ہیں.
وزیر اعظم نواز شریف نے تمام متعلقہ وزارتوں کو ملک میں پیٹرول کی بلا تعطل فراہمی کے لیے روابط کو بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے. پیٹرولی مصنوعات کی قلت کے باعث پیدا ہونے والے بحران کے پیش نظر وزیر اعظم روزانہ کی بنیاد پر متعلقہ محکموں اور وزیروں کے اجلاس کی صدارت کرتے آ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے بدھ کو اپنا سوئٹزرلینڈ کا دورہ بھی منسوخ کر دیا. انہیں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا تھا. ایک سرکاری بیان کے مطابق جمعرات کو ہونے والے اجلاس میں آئندہ 2 ماہ تک ملک میں پیٹرول کی طلب اور رسد کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ پیٹرول کی صورتحال سے متعلق عوام کو آگاہ رکھا جائے تاکہ پیٹرول کی قلت سے متعلق تاثر کو زائل کیا جا سکے. ان کے بقول، عوام کے لیے یہ دشواری پیدا کرنے والے تمام ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. گزشتہ 10 روز سے پاکستان کے سب سے زیادہ گنجان آباد صوبے پنجاب سمیت ملک کے مختلف حصوں میں پیٹرول کی قلت کے باعث لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا رہا، لیکن گزشتہ دنوں کی نسبت اب صورتحال بتدریج بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. پاکستان کو گزشتہ کئی برسوں سے توانائی کے بحران کا سامنا ہے، لیکن ملک کی حالیہ تاریخ میں پہلی بار پیٹرول کی اس حد تک شدید قلت دیکھنے میں آئی. یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی تھیں کہ فرنس آئل کا ذخیرہ بھی کم ہونے کی وجہ سے بجلی کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے، لیکن حکام نے اس تاثر کو بھی رد کیا ہے. پیٹرولیم کے وزیر شاہد خاقان عباسی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ صورتحال پیٹرول کی طلب اور رسد میں اچانک بڑھ جانے والے فرق سے پیدا ہوئی، جس کی پیش بینی نہیں کی گئی تھی. عہدیداروں کے بقول، گزشتہ 3 روز میں پیٹرول کی سپلائی کو 2 گنا تک بڑھا دیا گیا ہے. پاکستان میں گزشتہ 3 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں قابل ذکر کمی کی جا چکی ہے، جبکہ حکام اندیا دے چکے ہیں کہ اس میں آئندہ ماہ مزید کمی کی جائے گی. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
بھارت نے کہا ہے کہ وہ صدر پراک اوباما کے دورے کو دونوں ملکوں کے درمیان ہر شعبے میں تعلقات کو مضبوط کرنے کے طور پر دیکھ رہا ہے. یہ بیان بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے صدر اوباما کے دورے کی تفصیلات فراہم کرنے کے موقع پر دیا. مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے کہا ہے کہ بھارت امریکی صدر براک اوباما کے دورے کو دونوں ملکوں کے مجموعی تعلقات میں استحکام کے طور پر دیکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ عالمی سلامتی کے قیام میں بھارت کا کلیدی رابطہ کار ہے اور بھارت کے نزدیک امریکہ کے ساتھ باہمی رشتوں کے فروغ میں وسیع تر امکانات موجود ہیں. سید اکبر الدین جمعرات کے روز میڈیا کے سامنے امریکی صدر کے دورے کے پروگراموں کی تفصیل پیش کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے باہمی رشتوں پر اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے حالیہ دنوں میں دونوں ملکوں کی باہمی مصروفیات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ 4 ماہ میں دونوں ملکوں میں 9 مرتبہ مذاکرات ہوئے اور ستمبر سے لے کر اب تک 10 معاہدوں پر دستخط کیے گئے جن میں خلا، صلاحیت سازی اور سائنس و ٹیکنالوجی سمیت متعدد شعبے شامل ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہمارے نقطہ نظر سے سائنس و ٹیکنالوجی، دفاع، انسداد دہشت گردی اور بھارت کی ترقی کے شعبوں میں امریکہ بھارت کا کلیدی شریک کار ہے۔ دریاسنا وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ وہ اور براک اوباما 27 جنوری کو آل انڈیا ریڈیو سے خطاب کریں گے۔ برسر اقتدار آنے کے بعد نریندر مودی 3 بار آل انڈیا ریڈیو پر من کی بات نامی ایک پروگرام میں عوام سے خطاب کر چکے ہیں۔ انہوں نے عوام کو اطلاع دی کہ اس بار کا پروگرام خاص ہوگا کیونکہ ان کے ساتھ امریکی صدر بھی ہوں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ دونوں رہنماؤں سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ادھر صدر اوباما کے دورے کے سلسلے میں حفاظتی انتظامات آخری مرحلے میں ہیں۔ دہلی اور آگرہ سمیت پورے ملک میں پہلے ہی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسی، نیشنل ٹیکنیکل ریسرچ آرگنائزیشن اور دیگر ایجنسیوں نے دورے کے موقع پر دہشت گردانہ حملے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ ملک کے تمام ہوائی اڈوں، بحری علاقوں اور سرحدوں پر بھی ہائی الرٹ ہے اور نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ اس بار یوم جمہوریہ تقریبات پر جیسے حفاظتی انتظامات ہوں گے ویسے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ پریڈ سے 1 گھنٹہ قبل ایک ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم نافذ کیا جائے گا جس کے تحت پوری دہلی پر خاص نظر رکھی جائے گی۔ اس نظام کی وجہ سے نئی دہلی، لکھنؤ، جے پور اور آگرہ کے ہوائی اڈے پریڈ کے دوران بند رہیں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکی صدر کا ڈاگ اسکواڈ بھی دہلی پہنچ چکا ہے۔ توقع ہے کہ اس دورے میں دونوں ملکوں کے مابین کئی معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کی خاتون اول مشیل اوباما کو 100 بنارسی ساڑیاں بطور تحفہ پیش کریں گے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے دیپک دوپال صدر اوباما کے بھارت کے دورے کی کوریج کے لیے نئی دہلی میں ہیں۔ انہوں نے بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے تاریخی پس منظر پر ایک رپورٹ ارسال کی ہے جو ہم اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔
آج امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے رہنما دوستی کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قدرتی دوست کہا جا رہا ہے، لیکن کچھ سمے پہلے ایسا نہیں تھا۔ بھارت اور امریکہ کے بیچ تعلقات کی تاریخ بتاتی ہے کہ دونوں کے بیچ زیادہ تر وقت تناؤ میں گزرا۔
کچھ نہ کچھ تناؤ دونوں دیشوں کے بیچ میں رہا اور ایک دوسرے کو ساتھ دینے میں، سمجھنے میں کافی بڑی کھائی بنی رہی دونوں کے بیچ میں، کیونکہ ڈیفنس میں امریکہ ٹھیک سے نہیں دیکھتا تھا۔ ٹیکنالوجی کے مسئلے پر امریکہ سے سہیوگ کی جو بھی آکانکشا کی جاتی تھی وہ نہیں ہوتی تھی، تو ڈسٹرسٹ اور سسپیشن رہا دونوں میں۔
یہ تھے بھارت کے جانے مانے امور خارجہ ایمبیسڈر ایس ڈی منی۔ اصل میں آزادی کے بعد بھارت کو امید تھی کہ امریکہ سے اس کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ ششانک،
کہ جب بھارت کی آزادی کے لیے جب امریکہ کے جو اس سمے کے حکمران تھے انہوں نے کوشش کری کہ بھارت جیسے دیشوں کو آزادی ملے، تو بھارت کو امید تھی کہ وہ اسی طرح کے رشتے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسی طرح کا ڈسٹرسٹ اس بات کا تھا، لیکن صرف یہ تھا کہ جو امیدیں تھیں بھارت کی وہ پورے طریقے سے نہیں نکل پا رہی تھیں۔
بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو آزادی کے کیول 2 سال بعد 1949 میں امریکہ بھی گئے، لیکن وہ دورہ بہت کامیاب نہیں رہا۔ دھیرے دھیرے پاکستان امریکہ کے قریب آتا گیا۔ بھارت اور امریکہ کے بیچ یہ ایک بڑا مدعا بن گیا۔
بھارت کو ہمیشہ لگا کہ پاکستان کا جو ساتھ دیا جا رہا ہے، جبکہ چاہے وہ جو پالیسیز فالو کرتا ہے وہ اپنے جنتا کے یا دکشن ایشیا کی جنتا کے ہت میں نہ ہو۔
بھارت اور امریکہ کے بیچ کھائی اس وقت کافی زیادہ بڑھ گئی جب بنگلہ دیش کے الگ ہونے کے موقع پر امریکہ نے پاکستان کا ساتھ دیا اور بھارت پر فوجی طاقت کے ذریعے دباؤ بنانے کی کوشش کی۔
جب ہم 71 میں آئے تھے، بنگلہ دیش کا جو یدھ ہوا تھا، اس وقت امریکہ بھارت کے رشتے اتنے خراب ہو گئے تھے کہ امریکہ نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر USS Enterprise کو انہوں نے بے آف بنگال میں بھیجا تھا۔ وہ ایک اشارہ تھا کہ وہ اس وقت پاکستان کو سمرتھن دینے کے لیے امریکہ نے اپنے نو سینا کے ایئر کرافٹ کیریئر کو بھیجا تھا۔ یہ 71 کی بات ہے۔
یہ تھے بھارت کے دفاعی ترجیہ کار سی ادے بھاسکر۔ 1971 کے بعد بھارت پوری طرح سے سوویت یونین کے خیمے میں چلا گیا اور 1990 کے دشک میں कोल्ड वॉर के खत्म होने तक अमेरिका के विरोधी खेमे में ही रहा। भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर भी तनाव हर वक्त बना रहा। 1998 में जब भारत ने दोबारा टेस्ट किया तो अमेरिका ने इसकी कड़ी मजम्मत की और भारत पर पाबंदियां लगा दी। लेकिन इसके केवल दो साल बाद यानी सन 2000 में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर आए।
मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में जब बिल क्लिंटन साहब मार्च 2000 में भारत आए थे, रिश्तों के अंदर एक परिवर्तन आया था। तनाव एक प्रकार से यह परमाणु मुद्दे की वजह से वो हट गया था।
पिछले 10-15 साल में दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती काफी तेजी से आगे बढ़ी है। कुल मिलाकर दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात इतने बेहतर हो गए हैं कि 2008 में अमेरिका ने अपना कानून बदलकर भारत के साथ न्यूक्लियर समझौता कर लिया। लेकिन बाहरीन कहते हैं कि दोनों के बीच अभी भी कई मसाइल हैं। एम्बेसडर एसडी मुनी,
पहले से स्थिति में बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन है, ये बात सही है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि अब सारी गुत्थियां हल हो गई हैं और दोनों में बहुत बहुत मधुर संबंध है। तनाव के क्षेत्र हैं, लेकिन दोनों की आशा है कि उन तनाव के क्षेत्रों के रहते हुए भी, विरोध के रहते हुए भी, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
लेकिन दोनों मुल्कों की दोस्ती क्यों हुई, माहिरीन इसकी कई वजह बताते हैं। एक, 1990 में जब भारत ने अपनी मईशत को आजाद किया तो उसने तेजी से तरक्की की और अमेरिका को लगा भारत एक बड़ा बाजार है और आने वाले वक्त में दुनिया में एक ताकत बनकर उभर सकता है। दो, चीन की बढ़ती ताकत से अमेरिका परेशान था और भारत को बढ़ावा देकर वो चीन को काबू में रखना चाहता है। तीन, सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद भारत ने अपनी हिकमत अमली बदली और अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाया। सियासत में कहा जाता है कि कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता। भारत अमेरिका ताल्लुकात की तारीख बताती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी यही बात सही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए दिल्ली से मैं दीपक डोभाल।
सामने अभी एक खबर मिली है, हम आपको बता रहे हैं कि यमन के सदर मंसूर हादी ने इस्तीफा दे दिया है। वाशिंगटन में यमनी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक यमन की काबीना ने भी अपने इस्तीफे पेश कर दिए हैं। ये इकदाम उस सियासी अफरा तफरी के बाद उठाया गया है जिसमें सदर और हौसी मलेशिया के दरमियान पीर के रोज से मुल्क भर में एक तातुल जारी था। तर्जुमान मोहम्मद अल बाशा ने ऐलान किया कि मुश्किलात के शिकार सदर इक्तदार छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान सोशल मीडिया पर जुमेरात के रोज किया। इससे कबल की इतलात में ऐनी शाहिदीन का कहना था कि हौसी बागी यमनी सदर के घर और महल के बाहर पर बदस्तूर मौजूद हैं। एक रोज पहले दोनों फरीकों के दरमियान दारुल हुकूमत में तातुल खत्म करने का मुआहदा तय पाया था। मुआहदे में बागियों ने कहा गया था कि वो पीछे हट जाएं और सदर मंसूर हादी के यरगमाल चीफ ऑफ स्टाफ को रहा किया जाए जो जुमेरात के रोज भी बागियों के कब्जे में हैं। मिस्टर हादी ने बुध के रोज एक बयान में वादा किया कि वो आइन में वो मुजवजा तरमीम हजफ कर देंगे हौसी जिसकी मुखालफत कर रहे हैं और कहा कि हौसी और जनूबी अलादगी पसंद हिराक तंजीम के अरकान को हक है कि उन्हें तमाम इदारों में तैनात किया जाए। इस्लामिक स्टेट यानी दाश जंगजू ग्रुप के खिलाफ बैन अल-अक़वामी इतिहाद के 21 अरकान का इजलास लंदन में हुआ जिसमें अस्करियत पसंद ग्रुप को शिकस्त देने की हिकमत अमली और अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी, बरतानिया के वजीर खारजा फिलिप हैमन और इराकी वजीर आजम हैदर अल आबादी ने इजलास में शिरकत की। कैरी ने इस मौके पर कहा कि दाश के खतरे से निपटना हमारे वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन पिछले 4 माह में अमरीकी क्यादत में बैन अल-अक़वामी इतिहाद ने 0 के दर्जे से इराक में ग्रुप की पेशरफ्त रोकने तक कामयाबी हासिल की है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि इतिहाद की मुहिम का दूसरा मरहला 1.6 अरब डॉलर की मदद से नए इराकी ब्रिगेड को तरबियत देना और उसे मुसल्ला करना है। जापान ने जुमेरात के रोज कहा कि वो दौलते इस्लामिया की तरफ से यरगमाल बनाए गए दो जापानी शहरियों की रिहाई के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेगा। दौलते इस्लामिया ने मंगल के रोज दिखाई गई वीडियो में कहा है कि अगर उसे 20 करोड़ डॉलर तावान अदा नहीं किया गया तो वो 72 घंटे के अंदर दोनों यरगमालियों को रिहा कत्ल कर देगा। वीडियो जारी होने के वक्त के मुताबिक ये डेडलाइन जुमे को किसी वक्त खत्म होगी। जापान के वजीर आजम शिंजो आबे ने बुध के रोज टोक्यो में अखबारी नुमाइंदों को बताया कि उन्होंने अहदेदारों को हदायत कर दी है कि वो तमाम सफारती जराए इस्तेमाल करें कि कांजी गोटो और हरूना याकुवा की रहाई यकीनी हो। मशरकी यूक्रेन में बागियों के जेर कब्जा डोनेस्क शहर में एक बस पर तोप का गोला लगने से कम अज कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। इस बारे में माइकल ब्राउन की रिपोर्ट पेश कर रही हैं सादिया असद।
यूक्रेन ने डोनेस्क के मशरकी शहर में बस पर तोप का गोला लगने से हलाक होने वाले 13 अफराद के लिए रूस के हामी बागियों को मुर्दे इल्जाम ठहराया है। जुमेरात के इस हमले में कई दीगर अफराद जख्मी भी हुए। इसी स्थान में यूक्रेन के फौजी हुकाम ने कहा है कि डोनेत्स्क के हवाई अड्डे से फौज इनखला कर गई है, जो गुज़श्ता कई महीनों से यूक्रेनी फौज और लहदगी पसंदों के दरमियान लड़ाई का मरकज रहा है। बुध के रोज अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने रूस के अलहदगी पसंदों पर सरहद के नजदीक एक जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया।
So this is a very blatant land grab, and it is in direct contravention.
जॉन कैरी कह रहे थे कि जमीन पर कब्जा करने की ये वहशियाना कोशिश है और ये उस मिन्स्क के मुआहदे से मुतसादिम है जिस पर उन्होंने दस्तखत कर रखे हैं। ये अल्फाज थे अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी के। हालिया अरसे के दौरान रूस के हजारों फौजियों की यूक्रेन की हदूद में तैनाती के बाद मशरकी शहरों डोनेत्स्क और लुहान्स्क में लड़ाई का आगाज हो गया था। सदर पेट्रो पोरोशेंको ने अपने उस मुतालबे को फिर दोहराया है कि रूस अपनी सरहद को बंद करे और बागियों की पुश्तपनाही करने वाली अपनी तमाम फोर्सेस को वापस बुला ले। रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने कहा है कि रूस यूक्रेन के नए जंगबंदी मुआहदे में मदद के लिए तैयार है ताकि उस लड़ाई का खात्मा किया जा सके जिसमें गुज़श्ता 9 माह के दौरान 5,000 के करीब अफराद हलाक हुए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
मंगल के रोज सदर बराक ओबामा अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में अपनी सदारत के आखिरी 2 वर्षों के लिए मज़ाहमती अंदाज अपनाने का अंदिया जाहिर करते दिखाई दिए, लेकिन जैसा कि वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे जिम मलोन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हिज्ब इख्तलाफ के रिपब्लिकन्स भी मज़ाहमत का इशारा दे रहे हैं, खासतौर पर मुल्की सियासी एजेंडे में। मजीद तफसीलात सुनिए सादिया असद की जुबानी।
सदर ओबामा ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान अपनी सियासी बुनियादों की जानिब वापसी की कोशिश की। मिस्टर ओबामा ने ऐवान के चैम्बर में मौजूद अराकीन कांग्रेस और घरों में उनका खिताब सुनने वालों को याद दिलाया कि वो सन 2009 में ये वादा करते हुए ओहदे पर फाइज हुए थे कि वो मुल्क को मुतहिद करने के लिए काम करेंगे।
Imagine if we broke out of these tired old patterns. Imagine if we did something different. Understand, a better politics isn't one where Democrats abandon.
आप तस्वीर करें कि अगर हम उस उकता देने वाले पुराने अंदाज से निजात पा लें, तस्वीर करें कि अगर हम कुछ मुख्तलिफ करें, ये समझ लें कि एक बेहतर सियासत वो नहीं है जहां डेमोक्रेट्स अपना एजेंडा तर्क कर दें या रिपब्लिकन्स महज मेरा एजेंडा कबूल कर लें। बेहतर सियासत वो है जहां हम अपने नामुनासिब खदशात के इजहार के बजाय एक दूसरे की बुनियादी शाइस्तगी की अपील करें। ये अल्फाज थे सदर बराक ओबामा के, लेकिन रिपब्लिकन्स बजाहिर सदर की अपीलों पर ध्यान देने के मूड में दिखाई नहीं देते। गुज़श्ता नवम्बर के महीने में अपनी भरपूर इंतखाबी कामयाबियों से तकवीयत पाते हुए जिनके बायस उन्हें कांग्रेस का मुकम्मल कंट्रोल हासिल हुआ, वो निस्बतन छोटे साइज की हुकूमत और कम से कम तर जाब्तों के अपने मौकिफ को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। रायंस प्रीबस रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के चेयरमैन हैं। वो कहते हैं,
As the last election made clear, Americans want a less intrusive government that spends their money responsibly.
जैसा कि गुज़श्ता इंतखाबात ने वाज़े किया, अमरीकी अवाम कम मुदाखलत पर मबनी एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो उनके सरमाए को जिम्मेदारी के साथ सर्फ करे। फिर भी सदर ओबामा ने एक और तकरीर की जिसमें मजीद टैक्सों और मजीद अखराजात पर जोर दिया गया। वो बात सुन नहीं रहे। ये वही दूसरों को साथ लिए बगैर अकेले सब कुछ करने का पुराना अंदाज है। ये अल्फाज थे रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के चेयरमैन रायंस प्रीबस के। सदर दौलतमंदों के लिए ज्यादा सरमायाकारी اور وراثت پر ٹیکسوں اور محصولات کو درمیانے طبقے کی مدد کے لیے استعمال کرنے کی تجویز دے رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس پہلے ہی یہ اندیا دے چکے ہیں کہ وہ آمدنی میں تفاوت کو سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں ایک بڑا مسئلہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سابق ریپبلکن نیشنل چیئرمین مائک ڈنکن کہتے ہیں کہ کانگریس میں ریپبلکنز کی نئی اکثریتوں کے ساتھ یہ رویہ زیادہ کارگر نہیں ہوگا۔
Well, there are different ways to have a legacy, and the president is choosing, in my opinion, the wrong way. He could have chosen
ایک میراث کو ساتھ رکھنے کے کئی مختلف انداز ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں صدر غلط انداز کا انتخاب کر رہے ہیں۔ وہ کانگریس کے ساتھ کام کرنے اور بڑے بڑے آئیڈیاز پر عمل درآمد اور ملک کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کا راستہ چن سکتے تھے۔ بدقسمتی سے وہ سن 2016 کے انتخابات کو براک اوباما کی ایک تیسری مدت کی صدارت کے لحاظ سے ترتیب دے رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سابق ریپبلکن نیشنل چیئرمین مائک ڈنکن کے۔ لیکن بہت سے ڈیموکریٹس نئی ریپبلکن اکثریت سے مقابلے کے لیے صدر کے بے باک انداز سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ ڈیموکریٹک اسٹریٹجسٹ الزبتھ سینا کہتی ہیں کہ ریپبلکنز اگلے 2 برسوں میں یہ دکھانے کے لیے اس دباؤ کے زیر اثر ہوں گے کہ وہ حکومت کر سکتے ہیں۔
You know, by emphasizing that, it also places the burden on the Republicans to get something done.
یہ صورتحال ریپبلکنز پر بھی یہ ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ وہ کچھ کر دکھائیں۔ اگر ان کے پاس یہ تمام طاقت اور اختیار ہے، اگر عوام کی اکثریت نے انہیں ووٹ دیے ہیں، تو اب ان کی باری ہے کہ وہ کچھ کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ واشنگٹن میں بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر کے تجزیہ کار جان فورٹیے کہتے ہیں کہ ریپبلکنز کو توقع ہے کہ وہ اگلے 2 برسوں میں کانگریس میں اپنی نئی اکثریتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا یہ مقدمہ مضبوط بنائیں گے کہ اگلے سال کسی ریپبلکن کو صدر منتخب کر لیا جائے۔
I think hopefully they look at 2016 and think they're going to need a more positive agenda.
میرا خیال ہے کہ وہ سن 2016 پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ انہیں مزید مثبت ایجنڈے کی ضرورت ہے۔ اس کا بہت حد تک انحصار اس پر ہوگا کہ سن 2016 میں وہ امیدوار کون ہوگا۔ لیکن کانگریس میں ریپبلکنز کے لیے ایک بڑا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کے پاس ایک مثبت تصور موجود ہے۔ یہ الفاظ تھے جان فورٹیئر کے۔ سن 2016 کی صدارتی انتخابی مہم فلوریڈا کے سابق گورنر جیب بش اور سن 2012 کے صدارتی نامزد امیدوار مٹ رومنی جیسے ممتاز ریپبلکنز کی جانب سے وائٹ ہاؤس کے لیے انتخاب لڑنے میں اپنی دلچسپی کے کھلم کھلا اعلان کے ساتھ مؤثر طور پر شروع ہو چکی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آرٹ تھیراپی سے بچوں کی ذہنی الجھنیں دور ہو سکتی ہیں۔ سامعین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ننھے منے بچوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کی بھی ذہنی الجھنیں ہو سکتی ہیں، جنہیں اگر بر وقت نہ سلجھایا جائے تو بچوں کی شخصیت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے برطانیہ میں 2002 میں 5 سے 16 برس کی عمر کے بچوں کے لیے، جن کے رویے دیگر بچوں سے مختلف تھے یا جو کسی جذباتی کشمکش کا شکار تھے، آرٹ روم پروگرام کا آغاز کیا گیا۔
Matthew Reinhardt doesn't just tell stories. His stories literally pop off the page.
اس وقت پورے برطانیہ میں 9 آرٹ روم پروگرامز چلائے جا رہے ہیں۔ پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک 1 لاکھ سے زائد بچے اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ دی آرٹ ان سائیکو تھراپی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، تحقیق دانوں کو معلوم ہوا کہ جب بچے اس آرٹ کلاس میں حصہ لیتے ہیں تو آرٹ کلاس کے اختتام پر ایسے بچوں کے رویے میں مثبت تبدیلی اور ڈپریشن میں واضح کمی نوٹ کی گئی۔ آرٹ کلاسز کے باعث ان ننھے منے بچوں کا اپنی ذات پر اعتماد بھی بڑھا اور ان کے رویوں میں واضح طور پر تبدیلی نوٹ کی گئی۔ ان آرٹ رومز میں ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جہاں پر بچے اپنی صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں، اور جہاں پر بچے آرٹ کے ذریعے اپنی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کر سکیں۔ اس سے انہیں اپنی ذات کے حوالے سے الجھنیں آرٹ کی شکل میں باہر نکالنے میں مدد ملتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے بچے اسکول کے ماحول میں بھی اپنی ذات کے حوالے سے زیادہ بہتر طریقے سے اظہار کر سکتے ہیں۔ آرٹ کے ذریعے بچوں کو نہ صرف اپنی ذات کے اظہار کے لیے ایک ذریعہ میسر آتا ہے بلکہ ان کا اپنی ذات پر اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے۔ مختلف رنگوں کے پینسل سے کھیلنے کی وجہ سے بچے بہتر محسوس کرتے ہیں، ان کی ذہنی الجھنیں سلجھنے لگتی ہیں اور انہیں اپنی زندگی بامقصد دکھائی دیتی ہے۔
So she can draw in the inside, give her lots of those.
یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com.
His stories literally pop off the page.
شناس نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میتھیو رائنہارٹ doesn't just tell stories.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1:30 بجا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی کئی مذہبی جماعتوں نے یورپ اور کچھ دوسرے ممالک میں گستاخانہ اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف کراچی میں ایک مشترکہ جلوس نکالا۔ اس بارے میں کراچی سے تفصیلات دے رہے ہیں شہزاد حسین۔
فرانسیسی جریدے میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جمعرات کو کراچی میں مذہبی جماعتوں نے ایک ریلی نکالی۔ اس ریلی میں پاکستان سنی تحریک، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اہل سنت اور دیگر مذہبی جماعتیں شامل تھیں۔ پاکستان سنی تحریک کے ترجمان فہیم الدین شیخ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
مسلمان تہذیبوں اور مذہب کا ٹکراؤ نہیں چاہتے، کسی بھی اکابرین کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت عمل ہے، تو ان آمیز خاکوں پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ اقوام متحدہ اور او آئی سی توہین آمیز خاکوں کے خلاف اپنا مثبت کردار ادا کرے۔
کراچی میں نمائش چورنگی سے تبت سینٹر تک نکالی جانے والی اس ریلی کی وجہ سے ایم اے جنا روڈ کو کئی گھنٹوں تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ جماعت اسلامی بھی اتوار کو گستاخانہ خاکوں کے خلاف ایک مارچ منعقد کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا،
اس سے بڑی کوئی دہشت گردی نہیں ہو سکتی کہ مسلمانوں کے جو سب سے بڑی عقیدت کا جو سرچشمہ ہے اور محبت کا سرچشمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس کے اوپر کوئی حملہ کرے۔ اس دہشت گردی کے خلاف ہم پوری دنیا میں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے مسلمان حکمرانوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اتحاد کے ذریعے سے بھی ایک قوت کا اظہار کریں۔
گزشتہ ہفتے اسلامی جمعیت طلبہ نے کراچی میں 3 تلوار پر گستاخانہ خاکوں کے خلاف ایک مظاہرہ کیا تھا اور فرانسیسی کونسل خانے جانے کی کوشش میں پولیس سے ہونے والی مٹ بھیڑ میں ایک کیمرامین اور پولیس اہلکار سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ یا دولت اسلامیہ کے عناصر کی ملک میں موجودگی کے خطرے سے چوکس ہے اور دہشت گردوں کے خلاف ملک بھر میں کاروائیاں جاری ہیں۔ ایک روز قبل پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیوں نے دولت اسلامیہ کے لیے بھرتیاں کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا تھا۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق اپنی رپورٹ میں۔
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم داعش کے خطرے سے آگاہ ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششیں تمام گروپوں کے خلاف ہیں۔ واضح رہے کہ ایک روز قبل ہی یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ داعش کے پاکستان میں مبینہ کمانڈر اور اس کے 2 معاونین کو لاہور میں حراست میں لیا گیا۔ اب تک سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق گرفتار کیے گئے مشتبہ شخص کا نام یوسف السلفی تھا، جو کہ پاکستانی نژاد شامی شہری ہے اور حال ہی میں ترکی کے راستے شام سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچا تھا۔ اطلاعات کے مطابق حراست میں لیے گئے مشتبہ افراد شام اور عراق میں سرگرم تنظیم داعش کے لیے پاکستان سے لوگوں کو بھرتی کرنے میں ممکنہ طور پر ملوث تھے، لیکن پولیس یا قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے کی طرف سے ان گرفتاریوں کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں اس سے قبل بھی کئی شہروں میں داعش کے حق میں دیواروں پر تحریروں کے علاوہ ان کا تشہیری مواد تقسیم کیا گیا، لیکن پاکستانی عہدیدار بشمول وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار ایک سے زائد مرتبہ مرتبہ اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ اس تنظیم کا ملک میں کوئی وجود نہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف پاکستان نے بھرپور کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں۔ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں باقاعدہ فوجی آپریشن کے علاوہ ملک بھر میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر چھاپہ مار کاروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ حکام کے مطابق اب تک سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے بدھ ہی کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ نہ صرف دہشت گردوں بلکہ ان کے معاونین کو بھی ختم کیا جائے گا اور دہشت گردی کے خلاف حکومت کے عزم کو غیر سنجیدگی سے نہ لیا جائے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یمن کے صدر منصور ہادی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ واشنگٹن میں یمنی حکومت کے ترجمان کے مطابق یمن کی کابینہ نے بھی اپنے استعفے پیش کر دیے ہیں۔ یہ اقدام اس سیاسی افراتفری کے بعد اٹھایا گیا ہے جس میں صدر اور حوثی ملیشیا کے درمیان پیر کے روز سے ملک بھر میں ایک تعطل جاری تھا۔ ترجمان محمد الباشا نے اعلان کیا کہ مشکلات کے شکار صدر اقتدار چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ اعلان سوشل میڈیا پر جمعرات کے روز کیا۔ اس سے قبل کی اطلاعات میں عینی شاہدوں کا کہنا تھا کہ حوثی باغی یمنی صدر کے گھر اور محل کے باہر بدستور موجود ہیں۔ ایک روز پہلے دونوں فریقوں کے درمیان دارالحکومت میں تعطل ختم کرنے کا معاہدہ طے پایا تھا۔ معاہدے میں باغیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور صدر منصور ہادی کے یرغمال چیف آف سٹاف کو رہا کیا جائے جو جمعرات کے روز بھی باغیوں کے قبضے میں ہیں۔ مسٹر ہادی نے بدھ کے روز ایک بیان میں وعدہ کیا کہ وہ آئین میں وہ مجوزہ ترمیم حذف کر دیں گے حوثی جس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کہا کہ حوثی اور جنوبی علیحدگی پسند ہیراق تنظیم کے اراکین کو حق ہے کہ انہیں تمام اداروں میں تعینات کیا جائے۔ اور یمن میں سیاسی ہلچل کے بارے میں نفیسہ ہدبائی نے مشرق وسطی کے سابق سفیر مشتاق مہر سے بات کی ہے۔ اس پر ایک رپورٹ سنیے۔
مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر، شیعہ قبیلوں نے یمن کی حکومت کو یرغمال بنا دیا، یہ بتائیے کہ واشنگٹن جس طرح سے دہشت گردی کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر رہا ہے، ان کی راہ میں یہ کس حد تک رکاوٹ ہے؟
یمن کا پرابلم جو ہے جی وہ بہت مختلف ہے۔ یمن میں ایک پہلے ساؤتھ اور نارتھ یمن ہوتا تھا، پھر اس کی یونیفیکیشن کی گئی۔ وہ یونیفیکیشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ میں جو کنزرویٹیو کنٹریز ہیں، جو جہاں پہ بادشاہت ہے، خاص طور پہ سعودی عربیہ، تو اس کانفلکٹ کی وجہ سے یمن کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، اور اس کے جو آئل ریسورسز ہیں، گیس ریسورسز ہیں، ان کو فارن انویسٹمنٹ نہیں ملی، تو وہاں پاورٹی لیول ہوا ہے۔ پاورٹی لیول کے بعد یہ ایران کی ایمرجنسی ہوئی ہے، پھر عراق میں ہم نے سچویشن دیکھی ہے، تو وہ ایک سیکٹیرین کانفلکٹ میں ڈیولپ ہو گئی ہے۔ بنیادی طور پہ ایک میری نظر میں ایک ٹیریٹوریل پرابلم ہے یمن میں نارتھ اور ساؤتھ کا، اور ان کی انٹیگریشن اور پولیٹیکل ریکنسیلیشن نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ وہ ڈویژن چاہ رہے ہیں، اور ڈویژن میں پھر آپ کو جب اسپیس ملتی ہے تو اس میں سیکٹیرین، ریجنل، ایتھنک، لنگوسٹک اور دوسرے قسم کے گروپس جو ہے نا وہ کار فرما نظر آتے ہیں، کیونکہ عرب ورلڈ جو ہے وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، تو اس میں یہ ٹرائبل فیکٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی فساد ہے، اس کی بیسز پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہوگی، اور اس میں جب تک کوئی اسٹرانگ نیشنل آرمی اسرٹ نہ کرے، یمن کا پرابلم اتنی جلدی حل نہیں ہو سکے گا۔
ہمارے ساتھ ہے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر۔
انڈونیشیا کے غوطہ خوروں نے 6 مزید لاشیں سمندر کی گہری تہہ سے نکال لی ہیں۔ یہ لاشیں تباہ ہونے والی فلائٹ 8501 کے ڈھانچے کے قریب سے دریافت ہوئیں۔ سمندر کی لہروں میں اب اتنی تگیانی نہیں ہے، اس لیے تلاش کا کام آسان ہو گیا ہے۔ جمعرات کے روز ملنے والی یہ لاشیں جہاز کی نشستوں کے ساتھ پیٹیوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ اب تک 59 لاشیں بازیاب ہو چکی ہیں۔ ایریشیا کا یہ طیارہ بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، اس میں سوار تمام 162 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان کے ریپبلکن سپیکر جان بینر نے اپنے اس فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں جس میں انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو کو ایران اور مذہبی انتہا پسندی کے خطرات پر امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کی دعوت دی ہے۔ تفصیلات واشنگٹن سے مائیکل براؤن کی رپورٹ میں، جسے پیش کر رہے ہیں اسد حسن۔
اسرائیلی وزیراعظم میں سے پہلے دو مرتبہ کانگریس سے خطاب کر چکے ہیں، لیکن 11 فروری کے لیے سپیکر جان بینر کی دعوت کا مقصد تہران کے خلاف کانگریس کی پابندیوں کی صدر باراک اوباما کی مخالفت کا جواب دینا ہے۔ بدھ کے روز وائٹ ہاؤس کو یہ کہتے ہوئے جان بینر نے برگشتہ کیا کہ نیتن یاہو کو ان کی دعوت معمول کے سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وائٹ ہاؤس کے ساتھ مشاورت نہیں کی، کانگریس یہ فیصلہ اپنے طور پر کر سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی کی آنکھ میں انگلی چبو رہا ہوں، یعنی کسی کو تکلیف دے رہا ہوں۔ یہ ایک حقیقی خطرہ ہے جو دنیا میں موجود ہے، اور گزشتہ رات صدر نے اپنے خطاب میں بھی یہ بات کہی ہے۔ مسٹر نیتن یاہو ایران کے سخت مخالف ہیں، اور وہ کئی بار ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ امریکہ مہینوں پر محیط مذاکرات میں تہران کو بہت سی رعایات دے سکتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اس ہفتے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ایران کے خلاف کسی نئی پابندی کے خلاف متنبع کر چکے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا ہے کہ ایران معاہدوں کی مکمل تعمیل کر رہا ہے، اور اس بات کے شواہد بالکل موجود نہیں ہیں کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر معاہدوں کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس عمل میں ایک ساکھ بنائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی احتیاط کے ساتھ ان مذاکرات کو بنا کسی مداخلت کے مکمل کرنے کے ہمیں اہل ہونا چاہیے۔ صدر باراک اوباما نے بھی کانگریس سے کہا ہے کہ وہ ایران پر مزید پابندیوں سے ایسے میں گریز کرے جب جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری ہیں۔ صدر کا کہنا ہے کہ اگر کانگریس نے ایسے سخت ضابطوں کی منظوری دی تو وہ انہیں ویٹو کر دیں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس ہفتے جمہوریہ کانگو میں ہونے والے احتجاجوں کے دوران درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج صدر جوزف کابیلا کے اقتدار کو طول دینے کے لیے بنائے گئے ایک نئے مجوزہ قانون کے خلاف ہو رہے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ سینٹ اس جمعرات کو اس نئے قانون پر ووٹ دے گی جس سے تشدد کے دوبارہ شروع ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس بارے میں گیب جوزلو کی رپورٹ سنیے سعدیہ اسد کی زبانی۔
دی انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ اس ہفتے پیر کے روز سے اس مجوزہ انتخابی قانون کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے، اور اب تک کنساشا میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 42 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تنظیم نے کانگو کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مظاہروں کے خلاف بے تحاشا طاقت کا استعمال ختم کرے۔ ہیومن رائٹس واچ کانگو کی تحقیقار ایڈا سوائر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد قدرے کم ہے۔ انہوں نے 20 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ وہ کہتی ہیں بہت سے موقعوں پر صدر کی سلامتی سے متعلق انتظامات کا حصہ پولیس اور ریپبلکن گارڈ کے فوجیوں نے مظاہرین کے اجتماعات پر براہ راست فائرنگ کی۔ چند موقعوں پر مظاہرین نے بھی متشدد رویوں کا مظاہرہ کیا اور پولیس اور ریپبلکن گارڈز پر پتھر پھینکے۔ مظاہروں میں کم از کم 2 پولیس والے بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اپوزیشن گروپوں کا کہنا ہے کہ مجوزہ قانون کے تحت سن 2016 کے آئندہ صدارتی انتخابات سے پہلے مردم شماری کرائی جائے گی، جو کہ صدر کابیلا کو آئین کے تحت 2 مرتبہ صدر رہنے کے بعد بھی اقتدار میں رکھنے کا ایک غیر آئینی بہانہ ہے۔ اس وسیع و عریض کم ترقی یافتہ ملک میں مردم شماری میں ممکنہ طور پر 2 سے 3 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ جمہوریہ کانگو کے شمال مشرقی صوبوں میں بہت سے باغی گروپ سرگرم ہیں، اور بہت کم تعداد میں پکی سڑکیں موجود ہیں۔ ان مظاہروں میں اب تک طالبہ گروپ، حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے کارکن اور سول سوسائٹی کی تنظیمیں شامل ہیں۔ اس ملک میں کیتھولک کلیسا خاصی با اثر ہے، اور اس نے بھی انتخابات کو مؤخر کرنے کے کسی اقدام کی مخالفت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سوائر کہتی ہیں بظاہر یوں لگتا ہے کہ کابیلا کو اقتدار میں رکھنے کے لیے انتخابی قانون میں تبدیلی کے اس خیال کے خلاف ہونے والے مظاہروں اور مخالفت کے لیے عوام میں حمایت موجود ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر رعایت نہ کی گئی تو یہ مظاہرے غیر معینہ مدت کے لیے جاری رہ سکتے ہیں۔ مشرقی جمہوریہ کانگو میں واقع گوما اور بکاوو سے بھی مظاہروں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔
بدھ کے روز امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے وہاں جاری تشدد کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے اور پر امن، شفاف اور آئین کے مطابق بر وقت انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر قبضہ ڈونیسک شہر میں ایک بس پر توپ کا گولہ لگنے سے کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے وزیر اعظم سینی یاتسینوک نے حکومتی ویب سائٹ پر جاری کردہ ایک بیان میں الزام عائد کیا ہے کہ ان کے بقول اس کے ذمہ دار روسی دہشت گرد ہیں۔ یہ واقعہ شہر کے اس حصے میں پیش آیا جو علیحدگی پسندوں کے قبضے میں ہے۔ باغی یوکرین کی سرکاری فورسز سے برسرے پیکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک اہم گواہ کے اس انکشاف کے بعد کہ شمالی کوریا کے قیدیوں کے کیمپوں میں اس نے اپنی زندگی کے بارے میں جو شہادت دی تھی اس کے بعض حصے درست نہ تھے، اب اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کی ساکھ کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں جو اس نے اس ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں تیار کی تھی۔ وائس آف امریکہ کے برائن پیڈن کی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
تحقیقات کرنے والے اقوام متحدہ کے کمیشن کے سامنے شن ڈونگ ہیوک کی شہادت سے شمالی کوریا میں سیاسی قیدیوں کے ساتھ مظالم کے بارے میں رپورٹ تیار کرنے میں مدد ملی جن میں قتل، غلامی اور اذیت رسانی شامل ہیں، لیکن اس کے اس حالیہ اعتراف نے کہ اس کی کہانی کے بعض حصے درست نہ تھے پیونگ یانگ کو کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ترغیب دی۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا کہ اپنے جھوٹ کے اس کے اعترافات ثابت کرتے ہیں کہ ہر وہ بات جو وہ لوگ کہیں جو شمالی کوریا کے مخالفین ہونے کے دعوے دار ہیں وہ قابل بھروسہ نہیں ہو سکتی۔ اقوام متحدہ کے کمیشن کے چیئرمین نے کہا کہ شن کی شہادت میں جو غلطیاں ہیں ان سے رپورٹ کی ساکھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا جس میں سینکڑوں گواہوں کی شہادتیں شامل ہیں۔ این چان ایل بھی شمالی کوریا کی حکومت کے ایک مخالف اور ورلڈ انسٹیٹیوٹ آف نارتھ کوریا اسٹڈیز کے صدر ہیں، وہ بھی اقوام متحدہ کی رپورٹ کا دفاع کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ شمالی کوریا میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اس سے 10 یا 100 گنا زیادہ جتنا شن ڈونگ ہیوک اور دوسرے متاثرین بتاتے ہیں۔ شن ڈونگ ہیوک اپنے اس موقع پر قائم ہے کہ کیمپوں میں ان کو بے رحمانہ انداز میں اذیتیں دیے جانے کے بارے میں متعلقہ تفصیلات بالکل درست ہیں، جن میں ان کا ایک ہک سے آگ کے اوپر لٹکایا جانا اور ماں اور بھائی کی سزائے موت پر عمل درآمد دیکھنے پر مجبور کیا جانا شامل ہے، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے بعض تاریخوں اور مقامات کے بارے میں غلط بیانی کی ہے۔ وہ یہ بتانے میں بھی ناکام رہے کہ وہ 2 مرتبہ چین فرار ہوئے، جہاں ان کو پکڑ کر واپس شمالی کوریا بھیج دیا گیا، جہاں انہیں فرار کے جرم میں 13 سال کی عمر میں نہیں بلکہ 20 سال کی عمر میں اذیتیں دی گئیں۔ حقوق انسانی کے ایک کارکن چوئی یونگ سونگ، جن کا تعلق نیٹ ورک فار ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس ان نارتھ کوریا سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض وقت ان مخالفین سے اپنے تجربات کا مکمل اور بالکل درست بیان حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض لوگ شمالی کوریا میں اپنے خاندانوں کے تحفظ کے لیے تفصیلات چھپاتے ہیں اور بعض ان تکلیف دہ یادوں کو دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
امریکہ اور کیوبا کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے ہوانا میں ہونے والے مذاکرات دوسرے روز بھی جاری رہے۔ امریکی وفد کی قیادت مغربی خطے کے معاملات کی نائب وزیر خارجہ روبرٹا جیکبسن کر رہی ہیں، جبکہ کیوبا کی امریکی امور کی ڈائریکٹر جوزفینا وائڈل اپنے وفد کی قیادت کر رہی ہیں۔ امریکہ اور کیوبا کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے کی غرض سے مذاکرات ہوانا میں جاری ہیں۔ اس بات چیت کے لیے امریکہ کا ایک وقت گزشتہ روز ہوانا پہنچا تھا، جو کسی بھی امریکی وفد کا 35 سال میں پہلا دورہ ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات سنیے زلچ کا ہوک کی رپورٹ میں۔ 35 برس میں پہلی مرتبہ امریکہ کا ایک وفد بدھ کو کیوبا کے دارالحکومت ہوانا پہنچا۔ صرف ایک ماہ پہلے ہی امریکہ کے صدر باراک اوباما اور کیوبا کے صدر راہول کاسترو نے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جمعرات کو ہونے والے اجلاس میں دونوں ممالک کے دارالحکومتوں میں امریکہ اور کیوبا کے سفارت خانوں کے کھولنے سمیت سفارتی معاملات پر بات چیت ہوگی۔ بدھ کو ہونے والے افتتاحی مذاکرات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان نقل مکانی کرنے والے افراد کے معاملات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ہوانا امریکہ کے اس قانون پر احتجاج کر رہا ہے جس کے تحت کیوبا کے شہری ایک بار امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد امریکہ میں قیام کر سکتے ہیں۔ کیوبا کی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار اس بارے میں کہتے ہیں، ہمیں امریکہ کے کیوبن ایڈجسٹمنٹ ایکٹ اور ویٹ فٹ ڈرائی فٹ پالیسی کے جاری رہنے پر شدید تحفظات ہیں، جو ہماری رائے میں کیوبا سے امریکہ کی جانب جانے والے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ترغیب کا باعث ہے۔ کیوبا کے حکام امریکہ پر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ وہ اعلی مہارت رکھنے والے پیشہ ور افراد کو بہتر اور نفع بخش ملازمتوں کی پیشکش سے بیرون ملک جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان میں خاص طور پر صحت کے شعبے میں کام کرنے والے افراد شامل ہیں۔ واشنگٹن چاہتا ہے کہ کیوبا ایسے غیر مطلوب افراد کو واپس لے جو کیوبا جائز تارکین وطن کے ہمراہ امریکہ بھیجتا رہا ہے، جن میں حکومت مخالف سیاسی کارکن اور جرائم پیشہ افراد شامل ہیں۔ امریکہ کے ایک سفارتکار ایلکس لی کہتے ہیں، کیوبا کے عہدیداروں کے ساتھ اپنی بات چیت میں ہم ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیوبا کے ان شہریوں کو واپس لے جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ تمام ممالک کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے افراد کی اپنی سرزمین پر واپسی قبول کرے۔ جمعرات کے اجلاس میں ایک اور موضوع جس پر دونوں اطراف بات چیت کریں گے وہ امریکہ کی جانب سے 1961 میں لگائی جانے والی اقتصادی پابندیوں میں نرمی ہے۔ بہت سے کیوبا نژاد امریکی امریکہ کی جانب سے ہوانا کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کرنا کاسترو حکومت کو قانونی طور پر جائز قرار دینا ہے، اس لیے وہ کیوبا پر پابندیاں قائم رکھنے کے لیے امریکی کانگریس میں اپنے نمائندوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ان مذاکرات میں واشنگٹن کی جانب سے کیوبا کو دہشت گردی کی ریاستی اعانت کرنے والے کے طور پر نامزد کرنے کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ تھائی لینڈ کی سابق وزیر اعظم ینگلک شناوت نے پارلیمنٹ میں اپنا بھرپور دفاع کیا ہے، جہاں اراکین یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ چاولوں کی ایک متنازع اسکیم پر ان کے خلاف مواخذہ کیا جائے یا نہیں۔ 220 رکنی مقننہ، جسے پچھلی مئی میں فوجی انقلاب کے بعد فوج نے تشکیل دیا تھا، جمعے کے روز رائے شماری کرے گی۔ اگر مس ینگلک کا مواخذہ ہو گیا تو وہ 5 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکیں گی۔ ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے جاری کردہ نئی رپورٹ میں ایتھوپیا کی حکومت پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ مئی سن 2015 کے انتخابات سے پہلے ایک منظم انداز میں میڈیا کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہے۔ جمعرات کے روز جاری ہونے والی رپورٹ میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ایتھوپیا میں سن 2010 کے بعد آزادانہ رپورٹنگ کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں مارتھا وینڈر وولف کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ ایتھیوپیا میں اس سال مئی میں قومی انتخابات سے پہلے ایسی فضا قائم کی گئی ہے جو آزاد میڈیا اور صحافیوں کے لیے سازگار نہیں ہے۔ تحقیق کار فیلکس ہارن کہتے ہیں کہ حکومت سے مختلف نظریات رکھنے والے آزاد صحافیوں کے خلاف کاروائیوں کے رجحانات موجود ہیں۔ فیلکس کہتے ہیں،
After articles are written, harassment comes from government officials, security officials,
مضامین تحریر ہونے کے بعد سرکاری اور سیکیورٹی سے وابستہ عہدیداروں کی جانب سے ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ دھمکی آمیز فون کالوں اور ایس ایم ایس پیغامات اور پھر شخصی ملاقاتوں کی صورت میں ہوتا ہے، جن میں صحافیوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی تحریروں میں مختلف معاملات پر حکومتی خیالات سے مطابقت پیدا کریں۔ اس کے بعد کے مرحلے میں اہل خانہ کے خلاف دھمکیوں اور ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کئی دفعہ ماورائے عدالت گرفتاریاں کی جاتی ہیں تاکہ صحافیوں کو ڈرایا دھمکایا جا سکے، اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر صحافیوں کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کیے جاتے ہیں۔ جرنلزم از ناٹ اے کرائم نامی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرکاری دباؤ کی وجہ سے سن 2014 میں 6 اخبارات اور جرائد بند ہو گئے، 22 صحافیوں، بلاگروں اور پبلشروں کے خلاف فوجی مقدمات قائم کیے گئے اور 30 کے قریب صحافیوں کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ بیشتر صحافیوں پر انسداد دہشت گردی جیسے متنازع قانون کے تحت مقدمات قائم کیے گئے آج کل زون 9 گروپ کے بلاگروں کے خلاف دہشت گردی سے متعلق سنگین نوعیت کے الزامات کے تحت مقدمہ چل رہا ہے۔ سن 1991 سے اقتدار میں چلی آ رہی حکمران جماعت نے سن 2010 کے انتخابات میں 99% ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ حزب اختلاف کے حصے میں صرف ایک نشست آئی تھی۔ ہیومن رائٹس واچ نے ایتھوپیا کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جیل میں بند صحافیوں اور بلاگروں کو رہا کرے اور انسداد دہشت گردی سے متعلق متنازع قانون کو منسوخ کرے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
مسلمان امریکہ میں
Peace and blessings upon you. Good evening and thank you for tuning in to Radio Islam at WCEV 1450 AM, Cicero, Illinois. I'm your host, Maryam Jamil. We are a call-in talk radio program airing every day from 6 to 7 p.m. Central, and we reach the world by streaming live at radioislam.com.
My name is Dale Pazinski, and this is how I live United. I volunteer with United Way, helping the homeless in my community by teaching computer skills and helping them build a basic resume.
We can keep students in school. Visit boostup.org and take the first step.
Radio Islam, the nation's first daily live call-in talk radio show, produced by Muslims for the mainstream market.
I'm an independent artist. Understand me. I took my pain and then I turned that shit into
a nanny. I do this for my mama. This is Janann Hashem reporting from the ISNA convention, the Islamic Society of North America in Detroit.
As more than 3 million Muslims gather in Mecca to reflect, worship, and ask for God's forgiveness, the Radio Islam team wishes these pilgrims and the acceptance of their supplication. صلي على محمد يا رب العالمين اللهم
صلي على محمد۔ یہ جھلک تھی ریڈیو اسلام شکاگو کی۔ آج ہم آپ کو اس کے ایگزیکٹو پروڈیوسر سے ملوا رہے ہیں جو ایک امام ہیں، ایک انعام یافتہ مصنف، ایک پروڈیوسر اور کمیونیکیشن کے دو فلاحی اسلامی اداروں کے بانی ہیں، عبد الملک مجاہد۔ عبد الملک مجاہد سن 2011 سے 2014 تک 4 بار دنیا بھر کے 500 انتہائی باثر مسلمانوں میں شمار کیے جا چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے جناب عبد الملک مجاہد نے ریڈیو اسلام شکاگو کے بارے میں بتایا۔
جی دیکھیے، امریکہ میں اس وقت 250 سے زیادہ ریڈیو پروگرام ہیں جو مسلمان کرتے ہیں پورے امریکہ میں، لیکن وہ سارے کے سارے ہفتے میں ایک دن ہوتے ہیں۔ کچھ پروگرام ایسے ہیں جو مسلمانوں کے تو نہیں، لیکن یہ کہ یعنی وہ لوگ مسلمان ہی ہیں لیکن اپنی شخصیت وہ اسلام کے بجائے پاکستانی پروگرام کے طور پہ یا ہندوستانی پروگرام کے طور پہ کرواتے ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ واحد پروگرام ہے جو روزانہ ہوتا ہے 7 دن، اور یہ ہم 10 سال سے زیادہ ہو گیا، بلکہ پہلی اکتوبر ہماری 10 سالگرہ تھی۔ اور یہ اس کا تعلق دینیات اور اسلامیات سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہے پڑوسیوں کے درمیان بات چیت سے، انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں کنورسیشن امنگ نیبرز۔ اور ہم سارے ایشوز پہ بات کرتے ہیں، شکاگو کی گلیوں میں کیا ہو رہا ہے، یا یہ کہ ظلم و زیادتی کہاں ہو رہی ہے، دولت اور اس میں کیا یعنی انکم اور ویلتھ میں وائڈننگ گیپ کیا ہے، لوگوں کو کمائی میں مشکلات، ساتھ میں ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اسلام فوبیا کیا چیز ہے، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وار اور ٹیررزم ملی جلی چیزیں ہیں اور وار اور ٹیررزم دونوں کے خلاف لوگ بات کر رہے ہوں، لیکن ہم اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے۔ ہم ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں، پروفیسرز کو بلاتے ہیں، نوبل لوریٹ کئی اس کے اوپر آ چکے ہیں، اور وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بٹن اور ہوسٹنگ جو ہے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز مسلمان ہوتے ہیں, اور اس میں ساتھ میں پھر لوگ کال کرتے ہیں, مسلمان بھی اور ہمارے پڑوسی دوسرے مذاہب کے وہ بھی کال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اسے یونیک پروگرام کہتے ہیں کہ جو امریکہ میں کم از کم کوئی اور اس طرح نہیں ہوتا, اور یہ روزانہ ہوتا ہے. 250 جو دوسرے پروگرام ہیں وہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہو جائیں تو بڑی بات ہے. بعض اس میں
پاکستان میں اس وقت رات کے 12, بھارت میں 12:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:04 ہیں. ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھی یاسمین جمیل, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر سلیمان تھراوالی. اپنے میزبان ندیم یعقوب کو اب اجازت دیجیے. خدا حافظ.